وہاں پہ سزاؤں کا بھی ایک پورا انتظام پیش کیا گیا تھا. ویسے تو اسلام نے ہر حاصل شرع کو یعنی مستحق کو جن کے اندر تمام شرائط پائی جاتی ہے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی جرم کے سلسلے میں موقع محل اور مسئلہ دیکھ کر اس قسم کی سزا چاہے جس کو دے دیں. لیکن کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی تنظیمی اور جن کی اہمیت کے پیش نظر ان کی سزائیں کچھ شریعت نے مقرر کی اور یہ کہا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی مجرم پکڑا جائے اور اس پر یہ جرم ثابت ہو جائے تو ان کے بعد اسے جدید سزا دی جائے گی. اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ کی جا سکتی ہے. وہ سزائیں کہ جس میں شریعت نے مقدار خود مقرر کی ہے ان کا نام حدود, اور وہ سزائیں کہ جس میں اختیار مستحق کو دے دیا ان کو موقع محل اور مسئلہ دیکھ کر جیسی سزا دل چاہے دے سکتے اس کا نام شریعت نے تعبیر رکھا. تعبیر کا مقصد یہ کہ سزا کوئی مقرر نہیں بلکہ مستحق کی مرضی ہے کہ جیسی بھی مستحق ہو اس کے مطابق جتنی سزا وہ چاہے دے سکتا ہوں. اور حدود کو کہ جس کے اندر مستحق کوئی شکل دینے کا حق نہیں بلکہ اسلام نے سزا مقرر کی ہے. جب یہ جرم ثابت ہو گیا تو یہ سزا دینا ہی پڑے گی, نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں دیری ہو سکتی ہے. اب یہ کون کون سی سزا ہے اس میں قتل کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی, زنا کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی, لباست کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی, قرض کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی, یعنی کسی مرد یا عورت پر زنا یا لواتے کی تحفت کرنا یا بہتان باندھنا, اور زنا یا لواست کے مقصد سے ایک مقام پر مرد اور عورت کو یا مرد اور عورت کو جمع کرنا, یہ وہ چار پانچ گناہ ہیں کہ جن کی سزا بتائی جا سکتی ہے. اس کے بعد دو گناہ بچتے ہیں کہ جس کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد سزا آتی ہے شراب نوشی. شراب کا پینا حرام ہے گناہان کبیرہ میں سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہو اور وہ بالغ عاقل ہے اپنے اختیار سے شراب پی رہا بغیر کسی مجبوری سے شراب پی رہا, اور آیت اللہ کوئی بھی نقصی ایک شرط یہ بھی کہ اسے شراب کے حرام ہونے کا علم, تو جس صورت میں اس کو سزا دی جائے گی ایک مخصوص سزا یا شریعت نے خود بتائی. ہاں اگر نابالغ شراب پیے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی تعزیر ہوگی, یعنی پھر مستحق موقع نہیں دیکھ کر اسے جتنی سزا چاہے دے سکتا. ایک دیوانہ شراب پیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی, اس کو روکنے اور کمی کرنے کے لیے مستحق جتنی سزا چاہے وہ دے سکتا. ایک ایسا آدمی جو مجبوری کی حالت میں شراب پی بیمار ہے مر رہا ہے اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو. ایک ایسا آدمی کہ جو بغیر اختیار کی شراب پی زبردستی پکڑ کے اس کو شراب پلا دی تو اس صورت میں اس کو بھی کوئی سزا نہیں ملے گی. سزا ملے گی کہ بالغ ہو عاقل ہو اختیار رکھے مجبور بغیر سوچے سمجھے یا غفلت اور لاپرواہی کی حالت میں نہ پیے, اختیار کے ساتھ شراب پیے سوچ سمجھ کے شراب پیے اور بغیر کسی مجبوری کے شراب پیے. تو اب ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں, شراب کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں اگر اس کا یہ جرم ثابت ہو. یہ مسئلہ ہے کہ جب تک یہ دفعہ شراب پی اور اس کو سزا مل دو, اس کے باوجود وہ نہیں مانا اس نے دوبارہ پھر شراب پی تو دوسری دفعہ بھی اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, پھر وہ نہیں مانا تیسری دفعہ پھر اس نے شراب پی تو تیسری دفعہ اسے قتل کر دیا جائے. تو شراب نوشی کی سزا یہ ہے کہ پہلی دفعہ شراب پینے پر 80 کوڑے پڑتے, پھر اگر دوبارہ شراب پی تو پھر 80 کوڑے مارے جائیں, اور پھر اگر شراب پی تو تیسری مرتبہ میں اسے قتل کر دیا جائے. تین دفعہ شراب پینے کی سزا پت گئی بلکہ تیسری سزا جب اس پر ہو, یعنی اگر ایک دفعہ سزا برداشت کر چکا ہو پھر بھی نہ مانا دوبارہ سزا ملی دوبارہ سزا برداشت کر چکا ہو تو تیسری سزا جو ہے کہ وہ واجب نہیں پائے. اس کے بعد آخری گناہ جس کی حد شریعت نے مقرر کی وہ ہے چوری. اگر کوئی آدمی جو بالغ ہو اور عاقل ہو چوری کرتا ہے چند شرائط کے ساتھ جس کی تفصیل کیونکہ توسیع میں نہیں ہے اور آپ بدراج کے لیے اتنی ضروری بھی نہیں ہے اس لیے میں اس کو اپنی نظر انداز کر رہا ہوں. اگر کوئی آدمی جو بالغ ہے اور عاقل وہ چوری کرتا تو شریعت نے اس کی ایک مخصوص سزا رکھی ہے ہاتھ پر باندھنا. ہاں نابالغ اگر چوری کرے گا تو اس کے اوپر یہ سزا جاری نہیں ہوگی, یعنی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کے لیے اس شہر کی مرضی ہے کہ جیسی سزا چاہے اسے دے. ایک بادل یا دیوانہ آدمی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو بھی یہ سزا نہیں مل جائے. بالے کو اور آخر چوری کرے اور چوری میں بھی شرط یہ کہ ایک درہم کم سے کم ایک درہم کی چیز کی چوری کرے. ایک درہم سے کم کی چیز کی چوری کرتا ہے تو اس کو یہ سزا نہیں ملے گی. ایک درہم یہ مسئلہ اس سے پہلے بار بار آیا کہ تقریباً انگریزی انگلش جو پاؤنڈ ہے برٹش پاؤنڈ ایک چوتھائی روپئے کے لیے خراب ہے. یہ تقریباً 5.5-6 روپئے اندازہ لگائیے. اتنا یا اس سے زیادہ رقم کو چوری کرے تو اس کو یہ سزا ملے گی, اس سے کم کی چوری کرے تو اس کو یہ سزا نہیں ملے گی. پھر ایک شرط یہ ہے کہ وہ چوری کرے. چوری کا مطلب یہ ہے کہ کتے چرائے. اگر کوئی ڈاکہ ڈالے, مست کرے, زبردستی قبضہ کرے تو اسے یہ سزا نہیں ملے گی. چوری میں یہ بھی مفہوم ہے کہ ایسی چیز کی چوری کہ جس میں آدمی کا اپنا کوئی حق نہ ہو. چنانچہ اگر کوئی آدمی ایسی چیز چوری کرتا ہے جس میں اس کا بھی کسی طرح سے حق ہے, مثلا ایک مسجد کا پنکھا چوراتا ہے, کیونکہ یہ سارے نمازیوں کے لیے ہے جس میں وہ بھی شامل ہے, اس لیے اس چوری پر بھی اس کا حق نہیں کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر فرض کیجیے, کوئی بہت تفصیلی باتیں میں مقرر بتا رہا ہوں, کہ اگر وہ ایسی چیز کی چوری کرتا ہے کہ جس کے اندر چھپنے کا تصور نہیں, یعنی صبح کی چوری کرنے کا تصور نہیں, یا مالک کی طرف سے تھوڑی لاپرواہی, جیسے اگر پیچھے کی جیب سے کوئی چیز چرائے تو اس کے اوپر یہ سزا نافذ نہیں ہوتی. اس لیے کہ وہاں پہ جو پیچھے کی جو جیب کے اندر چیزیں ہیں اس میں شرم یہ ہے کہ مالک کی خود اپنی لاپرواہی بھی شامل ہے کہ ایسی جیب میں اس نے چیز کو رکھی, اور بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں. اسی طرح سے مجبور نہ ہو چوری کرنے والا, بھوک کی اگر مر رہا ہے تو اس کو یہ سزا نہیں ملے. بس یہ تو بہت تفصیلات ہیں, لیکن موٹی موٹی چیز کرتی ہیں کہ چوری کرنے والا بالغ ہو, عاقل ہو, اور کم سے کم ایک درہم کی چیز چرائے. اس صورت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو جڑ سے کاٹا جائے, ہتھیلی اور انگوٹھا اس کو خالی چھوڑا جائے گا, باقی جو چاروں انگلیاں ہیں اس کو جڑ سے کاٹا جائے گا, یعنی جہاں پر جو انگلی ہتھیلی سے ملتی ہے اس مکان سے اس سے کاٹا جائے گا. یہ سزا اس کو دے دی. اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ چوری کی. دوسری چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کے الٹا جو پیر اس کو پیٹھ میں سے کاٹا جائے. الٹا جو پیر ہے, جو اس کا الٹی طرف کا پیر ہے, اس کو پیٹھ میں سے کاٹا جائے. اور اگر اس کے باوجود اس نے تیسری مرتبہ پھر چوری کر لی تو اس صورت میں اسے عمر قید کی سزا دی جائے, یعنی قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ مرتا نہیں ہے. اور اس عرصے میں اس کا سارا خرچ جو ہے وہ پیسے مال سے بچا کیا جائے گا, یعنی پیسے مال کے اس کے گزارے کے لیے پیسے دیے جائیں. اور اگر اس کے باوجود اس نے پھر چوتھی مرتبہ بھی چوری کر لی, قید سے فرار ہو گیا اور چوری کر لی, یا قید خانے کے اندر کسی بھی کوئی چیز چرا لی, تو چوتھی دفعہ چوری کرنے پر اسے قتل کر دیا جائے. یہ ہے چوری کی سزا ہمارے نقطۂ نظر. اس کے ساتھ ہی حدود کا مسئلہ مکمل ہو گیا. یہ ہے وہ 7-8 گناہ جس کی سزا شریعت نے خود بنائی. اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی سزا شریعت نے نہیں بتائی ہے. البتہ یہ کہا ہے کہ ہر مجرم کو سزا دی جائے گی, لیکن کتنی یہ موقع محل مسئلہ زمانہ حالات اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے اس محل اس کا فیصلہ کرے. اور اسی میں ذکر ایک مسئلہ آتا کہ ہر واجب کا چھوڑنے والا, ہر واجب کام کا چھوڑنے والا, اس کے لیے بھی شریعت نے سزا رکھی. اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے, یا روزہ دار کرتا ہے, یا حکم کو ادا نہیں کرتا ہے, یا حج پہ نہیں جاتا, ہر واجب کے چھوڑنے والے پر بھی یہی اصول چلتا ہے کہ 3 مرتبہ اس کو حاکم شرع سزا دے گا, تینوں مرتبہ سزا کے باوجود وہ نہیں مانے گا تو 4th مرتبہ اسے قتل کر دیا جائے گا. ایک آدمی نے نماز چھوڑی, حاکم شرع سے سلا مل گئی, اسے حق ہے کہ اسے سزا دے. سزا دینے کے باوجود اس نے دوبارہ نماز چھوڑی, دوبارہ سزا دے, پھر نماز چھوڑی, پھر سزا دے, اور پھر اگر 4th مرتبہ نماز چھوڑی تو وہ قتل کر دیا جائے گا. ایک آدمی نے روزہ چھوڑا, حاکم شرع سے سلا ملی تو اس کو سزا دے سکتا ہے. اس کے باوجود سزا برداشت کرنے کے باوجود اس آدمی نے دوبارہ روزہ چھوڑا, دوبارہ سزا ملے گی. پھر 1 مرتبہ روزہ چھوڑا, پھر سزا ملے گی. 4th مرتبہ روزہ چھوڑا تو اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے. جتنے واجبات ہیں سب صحیح ہوتے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر کسی نے ایک واجب کو ترک کیا اور 3 مرتبہ اسے سزا ملی, پھر بھی نہیں مانا, 4th مرتبہ وہ واجب ہوئی پر. خیر, اس کے ساتھ اس سزاؤں کا مسئلہ پر اب آتا ہے توحید المسائل کا آخری چیپٹر, یعنی زیاد کے مسائل. زیاد کے مسائل داج دیے اور آخر میں گول دیے زیاد ال, جو عام الگ سے دیا پڑھا جاتا ہے. یہ کا مقصد ہے کہ بعض ایسے گناہ کہ جتنے کرنے والا خدا کی بارگاہ میں گناہ گار بھی ہے, یا
لیکن اس نے سامنے والے کو جو مالی نقصان پہنچایا یا جو جسمانی نقصان پہنچایا اس کے بدلے میں شریعت نے اسے ایک کفارہ ایک تاوان ایک جرمانہ اس کے اوپر رکھا کہ تم نے اسے یہ نقصان پہنچایا ہے اس کے بدلے میں اب تم اس سے معافی بھی مانگنا ہے خدا سے بھی معافی مانگنا ہے اور اس نے پیسے بھی اس کو دینا ہے. کچھ ایسے جرائم کچھ ایسے گناہ کچھ ایسے حرام کام کہ جس کی سزا شریعت نے یہ رکھی ہے کہ تمہیں کوئی جسمانی سزا نہیں دی جائے گی البتہ کچھ پیسہ تمہیں سامنے والے کو دینا پڑے گا لیکن اسی شرط کے ساتھ کہ پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ اس سے معافی بھی مانگنا ہے اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے اب یہ پیسہ بھی دینا ہے. اب یہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس میں یہ سزا یعنی مالی جرمانہ آدمی کو دینا پڑتا ہے لیکن اس میں سے سعودی المسائل میں چند ہیں ان کو میں بیان کر رہا ہوں. جب سعودی کی گفتگو ختم ہو جائے گی اور پھر بعد میں کچھ اور گفتگو ہوگی تو پورا جو چیزیں سعودی میں نہیں ہیں ان کو میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے چیز آتی ہے قتل. قتل کرنے کے اندر انسان اگر کسی کو قتل کرتا تو اب خدا سے تو معافی مانگے گا, جس کو قتل کیا ہے اس کے خاندان والوں سے تو معافی مانگے گا, لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک مالی جرمانہ بھی بعض حالتوں میں آتا ہے. اب یہ بہت سی حالتیں ہیں, اس کو سمجھانے سے پہلے اس بات کو واضح کرنا پڑے کہ شرط قتل کی تین قسم ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے قتل عمد, ایک کو کہا جاتا ہے شبیہ عمد, ایک کو کہا جاتا ہے قطع. یہ قتل کی تین قسم. پہلے قسم تو یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کسی کو مارے. قتل عمد ہے نیم دار عمد یعنی جان بوجھ کر کوئی کام کرنا. ایک آدمی کو ہم مار رہے ہیں کسی نیت سے کسی ارادے سے جیسے قتل کرنا اور وہ مر گیا. اب یہ کام کرنے والا قتل عمد کا مجرم. ایک ہے قتل خطا غلطی. ہمارا علاقہ کسی آدمی کو مارنے کا نہیں تھا اور وہ غلطی کی لپیٹ میں آ گیا اور مر گیا. جیسے جو مثال اس کی بمنا ہمیشہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی پرندے کا شکار کر رہا تھا, تیر چھوڑا اس کے پاس سے, بیچ میں کوئی آدمی آ گیا اور گر گیا. ایک آدمی پتھر دیکھ رہا تھا اس کے پاس سے, بیچ میں کوئی آدمی سب سے گزر رہا تھا یہ پتھر اس گرے تھے. آپ نے اس کو دیکھا نہ ہمارا ارادہ اس کو مارنے کا تھا. اسی طرح ایک بالکل خالی وقت پہ بھی ایک آدمی گاڑی دوڑائی لے جا رہا تھا, سب سے ایک آدمی آ گیا اور اس کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا. یہ ہے قتل خطا. ہم نے مارا ضرور لیکن نہ ہمارا ارادہ تھا نہ ہمارا خط تھا, غلطی سے بھولے سے خطا یہ کام کو. اور تیسرا ہے قتل شدید عمل, یعنی نہ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی سے ہوا نہ یہ کہہ سکتے ہیں جان بوجھ کر ہوا. دونوں کے بیچ بیچ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کو مار رہے لیکن ہمارا ارادہ اسے جان سے مارنے کا نہیں. مارنے کا ارادہ ضرور اس کو ماریں گے, اس کی پٹائی کرنا ہے, اس کو زدوکوب کرنا ہے, سڑک سے لاٹھی سے کسی چیز یا گولی چلانا تھی, لیکن ارادہ تھا اس کو ڈرانے کے لیے یا اس کے کان میں مارنے کے لیے یا اس کے ہاتھ میں مارنے کے لیے. اس کو جان سے مارنے کا ارادہ پتہ نہیں. ہاں اس کو مارنا ضرور لیکن جان سے. اتفاق سے ہم مار رہے ہیں کہ زیادہ زور سے ہاتھ کر گئے یا آپ اس کے کام میں یا ہاتھ کی گولی مار رہے ہیں جو سینے میں اتر گئے. اس جرم کا نام ہے قتل شدید عمد, کہ آپ کا ارادہ اس آدمی کو سزا دینے کا تھا مگر جان سے مارنے کا نہیں. اتفاق سے ہاتھ زور سے پڑ گیا یا وہ نشانہ غلط ہو گیا وہ آدمی مر گیا. تو قتل عمد جس میں آپ جان بوجھ کے مارتے ہیں, شدید عمد جس کے اندر آپ کا ارادہ اس آدمی کو اس کے دل کو جسمانی نقصان پہنچانے کا تو ہے مگر جان سے مارنے کا نہیں ہے اتفاق سے مارے. اور تیسرا قتل خطا کہ آپ کا ارادہ اس آدمی کے بارے میں تو تھا ہی نہیں, آدمی تھا ہی نہیں آپ کے سامنے, آپ کچھ اور کام کرنے جا رہے ہیں کہ بیچ میں وہ ملا وجہ آ گیا اور مارا گیا. یہ تین قسمیں ہو گئی قتل کی. اب ان تین قسموں میں مسئلہ یہ کہ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر جب آپ کسی کو مارتے تو اس کے اندر جس کو مارا گیا ہے اس کا جو خاندان جو اس کے رشتے دار جنہیں ہم کہتے ہیں ولی الدم, دم مانا خون, جو اس کے خون کے ولی جن کو جن کا حق ہے اس کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں, ان لوگوں کو اختیار ہے قاتل کے بارے میں. یا تو وہ چاہے تو اس کو بالکل معاف کر دیں, بالکل چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے کہ نماز دیا ہے کہ اس کو معاف کر دیں, یا یہ کہ وہ اس کے اس سے فساد فساد کا مقصد ہے جان کے بدلے گیا اس سے فساد لے جس نے مارا ہے ہمارے رشتے دار کو ہم چاہتے ہیں یہ مارا جائے اور کوئی شرط ہمیں کوئی اور صورت منظور نہیں. یہ دو صورتوں میں تو معاملہ آسان ہے, معاف کرنا ہے تو معاف کر دو, فساد لینا ہے یا بدلہ لینا ہے قتل کرنا ہے اس کو تو قتل کر دو. اور تیسرا ہے کہ نہ تو بالکل معاف کرے نہ بدلا لے بلکہ اس کے بدلے دیت لے. دیت کا مقصد ہے کچھ مالی معاوضہ لے, کچھ پیسے لے, پاتے سے پیسے لے اور کہیں کہ پھر ہم تم کو چھوڑتے ہیں معاف کرتے ہیں اپنے حق کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر وہ پیسے لے لیں تو اس پیسے لینے کا نام ہے دیت. آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ کتنے دور آتے ہیں؟ یا تو آپس میں جتنا طے کرو اور یا کہیں کہ شریعت کے مطابق ہم پیسے لیں. تو شریعت میں یہ سہولت دی ہے مالکوں کو, تو تمہاری مرضی, چاہے تم اس شریعت کے بقائے میں پیسے اس کو نہ مانو اور اس سے زیادہ نہیں رکھا, وہ تمہاری مرضی. لیکن اگر تم لوگ یہ کہو کہ ٹھیک تم نے قتل کیا تم کو معاف کرتے ہیں لیکن شریعت کے بقائے میں رہنے سے پیسے دے, تو قتل کی نیت شریعت کی چھ باتوں کو رکھا کہ ان چھ میں سے کوئی ایک چیز سو اونٹ, سو اونٹ جن کی عمریں چھ سال ہو چکی یا دو سو گائے یا ایک ہزار بھیڑ بکری جسے گوشت کہا جاتا ہے یا دو سو لباس کے مکمل جوڑ یا ایک ہزار مسمان سونا یا دس ہزار درہم چاندی, ان چھ میں سے کوئی ایک چیز مقبول یعنی مرے ہوئے آدمی کے وارث لے سکتے ہیں. پاتے سو اونٹ دے دو یا دو سو گائے دے دو یا ایک ہزار بھیڑ بکریاں دے دو یا دو سو لباس کے مکمل جوڑے دے دو یا ایک ہزار مسمان سونا دے دو یا دس ہزار جو ہم چاہتے ہیں. جس بات تقریباً ساڑھے تین گرام کا ایک مسمان ہوتا ہے, ایک ہزار مسمان لینا, ایک ہزار کو ساڑھے تین گرام سے منٹ لے کریں جو جواب آئے اتنا گرام کو, یا دس ہزار جو ہم چاہتے ہیں, ایک گرام تقریباً ڈھائی گرام چاندی کے برابر ہوتا ہے, دس ہزار کو ڈھائی سے منٹ لے کریں جتنے گرام بنے اتنے گرام چاہیے. یہ چھ چیزیں سجیت نے بتائی ہیں جس کا نام ایک ہے, ان میں سے کوئی ایک چیز مرنے والے کے بارے باطل سے طلب کر سکتے یا یہ پیسے لے یا اسے قتل کر دے یا اسے بالکل معاف کر دے یا ان کی مرضی پر. البتہ یہ بات کہیں گے کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے تین بات ہے, لیکن اگر کسی نابالغ نے کسی کو قتل کر دیا تو نابالغ سے پھر اس کو مارا نہیں جائے گا, اس سے تو دیا دی جائے. اگر کسی فادر نے کسی کو قتل کر دیا فادر کو بھی مارا نہیں جا سکتا, اس سے بھی دیا دی جائے. اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا تو کافر کا خون اور مسلمان کا خون برابر نہیں, اس لیے کافر کے خون کے بدلے میں مسلمان کا خون نہیں بہایا جائے گا, اس کی رقم کی غلطی ہے. اب یہ تو مسئلہ ہو گیا جب جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے وارثوں کو حق ہے دوسرے کے مقتول کے جو ہوئے, یہ تو ہو گیا پہلا. دوسرا ہے کہ نہیں شدید آمد ہے, جان بوجھ کر نہیں مار مار رہے تھے اس کو لیکن اتفاق سے وہ مر گیا, ورنہ ہمارا علاقہ جان سے مارنے کا نہیں. اس صورت میں تو اس کے جو مرنے والا اس کے والدوں کے سامنے دو ہی راستے, یا اسے معاف کر دیں یا اسے دیت لے دیں. یہ چھ چیزیں بتائیے ان میں سے کچھ لے ایسے قاتل کو جو جان بوجھ کر کسی نہیں مارا اس کو بدلے میں نہیں مارا جا سکتا, بلکہ یا اس سے دیت لے لو یا اس کو معاف کرو. نمبر تین قتل خطائی, قتل خطائی جیسے قتل شدید احمد نے ایک بات اور بتا دیں, ہمارے اکثر فتوا کا کہنا کہ طبیب حضرات یا ڈاکٹر حضرات کے ہاتھ سے لاپرواہی کی وجہ سے جو مریض مارے جاتے ہیں وہ اسی میں آتے ہیں شدید احمد. دوبارہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کسی مریض کو مارا, لیکن لاپرواہی سے ارادہ مارنے چلے سمجھے, اتنی لاپرواہی اتنی بے توجہی سے انہوں نے اس کا علاج کر کے وہ مر گئے, لیکن اتنی لاپرواہی سے گاڑی چلائی کے آدمی مر گئے. ارادہ کسی کا نہیں ہوتا کہ میں ایکسیڈنٹ کروں گا سڑک سے نکل, لیکن وہ اتنی لاپرواہی سے چلا رہا ہے کہ آدمی مر گئے. ارادہ کسی کا نہیں ہوتا کہ میں چڑیا کا شکار کر رہا ہوں تو آدمی مر گئے, مگر ایک ایک آلے بنائے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا نہ لوگوں کو منع کیا نہ روکا اور ایک دم سے آپ نے پسٹول یا تیر جلا دی. اسی طرح سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے جو لوگ مرتے ہیں لاپرواہی کی بجائے وہ اسی میں ڈاکٹر جو ہے قاتل کہلاتا ہے شدید احمد, یعنی جان بوجھ کر نہیں مارا مگر کس طرح سے لاپرواہی سے کام کیا کہ وہ آدمی مرے. تو ایسی صورت میں جو مرنے والا ہے اس کے وارث کیا اسے معاف کر دے یا اس سے کیا دیا. اور تیسرا ہے قتل خطائی, یعنی ہمارا ارادہ بالکل حال نہیں اس آدمی کے بارے میں, ہم کام ہی کچھ اور کر رہے تھے وہ اتفاق سے جیتنے آ رہے ہیں. اس صورت کے اندر بھی مرنے والے کے والدوں کو حق ہے کہ ایسے آدمی کو یہ معاف کر دیں یا دیت لے, لیکن اب فرق اتنا ہے کہ جو شدید عمل ہے اس میں دیت اس سے لی جائے اور جو غلطی کا جرم ہے اس میں دیت اس کے رشتے داروں سے لی جائے, یعنی خاندان والے جو اس کے فیملی والے باپ کے رشتے دار, یعنی اس کے دجیال والے جو اس کے باپ کے رشتے دار ہیں, اس کا باپ اس کا چچا اس کا دادا اس کا پوپا ماموں نے سالوں نے جو اس کے باپ کے رشتے دار ہیں ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اس آدمی نے غلطی کے کام کر دیا تم اس کی طرف سے دیا تو پورا خاندان ملا, یہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس کی طرف سے دیت دینا. یہ ایک سو اونٹ یا دو سو گائے یا ایک ہزار گوشت یا دو سو لباس یا ایک ہزار مسمان سونا یا دس ہزار کے ہم چاہیں, اور اگر اس کے خاندان والے انکار کرے یا حیثیت نہ یا نہ دینا چاہیں تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ اب تم اس کو دے دو کیونکہ تمہارے خاندان والے انکار کر رہے ہیں. یہ ہو گیا ایک مسئلہ کہ تین قتل کے طریقے ہیں جنوں کا الگ الگ ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ عورت کی نیت شرن مرد سے آتی اور اگر عورت کبھی ماری گئی تو مرد مارا جاتا تو دو ووٹ دینا پڑتے, عورت ماری گئی ہے تو اس کی نیت آتی ہے یعنی 500 دو پچاس سو ووٹ اگر پچاس 200 گائے عورت کے یہاں 100 1000 نقصان ہونا عورت ماری گئی تو 500 نقصان ہو, 10,000 درہم چاندی عورت کے لیے 5,000 درہم چاندی ہے. سیا کو تو آگے اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کی نیت مرد کے مقابلے میں آتی ہے یا مرد کے جتنے پیسے مرد کے مرنے پر لیے جاتے ہیں عورت کے مرنے پر اس کے آگے پیسے لیے جاتے ہیں. یہ تو ہوتے ہیں مسئلہ ختم. لیکن شریعت نے اس کے ساتھ ساتھ آتے پر ایک سزا اور رکھی. مطلب فصال ایک آدمی نے غلطی سے کسی کو مار دی, اب پیسے بھی اس نے دے دیے لیکن اس کو خدا کی بارگاہ میں اپنا گناہ معاف کرنا تو قاتل کے اوپر 4 ذمہ داریاں حاصل ہیں. خدا سے توبہ کر, مقتول کے خاندان والوں سے توبہ کر, مقتول کے خاندان والوں کو دیت دے اور خدا کی بارگاہ میں کفارہ. یعنی 4 کام کرنا پڑتے ہیں, 2 توبہ اور 2 جرمانے. ایک توبہ خدا کے یہاں, ایک بندے کے یہاں. ایک کفارہ جرمانہ بندے کے یہاں اور ایک خدا کے یہاں. وہ جرمانہ کیا ہے کہ غلطی سے اگر کوئی آدمی کسی کو مار دے تو دیت دینا پڑے گی اس کے رشتے داروں کو, ورنہ اس کو خود اور ساتھ ساتھ اسے کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ یہ غلام آزاد کرے. اگر یہ ممکن نہیں تو 60 روزے مسلسل 2 مہینے تک رکھے بغیر وقت کے, اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو 7 غریبوں کو کھانا دے. دیت دینا ہے اس کے وارثوں کو جس کو مارا ہے, اور یہ کفارہ دینا ہے خدا کی بادشاہ. اور اگر قتل عمدی کیا جان بوجھ کر مارا اور وارثوں نے معاف کر دیا, کیونکہ اگر معاف نہیں کیا اس کو بھی مار دیا تو وہ مسئلہ بن, لیکن اگر وارثوں نے معاف کر دیا کہ دیت دے دی تو اس صورت میں دیت دینے کے ساتھ اسے کفارہ بھی دینا پڑے. جو غلطی سے مارے اس کا کفارہ کیا, یا ایک غلام وہ ممکن نہ ہو تو 7 روز, وہ ممکن نہ ہو تو 7 مسکینوں کو کھانا چاہیے, اور جان بوجھ کر مارنے والے کو 3 کفارے دینا. ایک غلام بھی آزاد کرو, 7 روزے بھی رکھو اور 7 غریبوں کو کھانا بھی دے. یہ ہو گیا قتل کا مسئلہ. اب اس کے بعد قتل کے مسئلے کے بعد ایک مسئلہ اور آتا, اور وہ یہ کہ جس طرح سے ایک مسلمان کے قتل کی صورت میں یہ سارے گناہ کفارے اور یہ ساری سزائیں, اسی طرح اگر کسی مسلمان کا بچہ ماں کے پیٹ میں اور ماں کے پیٹ میں اس بچے کو مارا جائے یا قتل کیا جائے یا ہلاک کیا جائے تو اس صورت میں مارنے والے کو دیت دینا پڑے. ہاں, اس صورت میں مارنے والے کو قتل نہیں کیا جائے, چاہے اس نے جان بوجھ کر کیوں نہ مارا ہو. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے مسلمان, اسے جو آدمی مارے اس آدمی کو دیت دینا پڑے گی اور توبہ کرنا پڑے گی بار بار. چاہے وہ مارنے والا کوئی ڈاکٹر, ٹھیک ہے, ماں اور باپ کے کہنے کے بارے تب بھی وہ حرام کام کر رہا ہے اور گناہ گار, یا خود ماں ہے وہ کوئی ایسی دوا کھاتی ہے, گولی کھاتی ہے, کوئی ایسا کام کرتی ہے جس سے اس کو پتا ہے کہ بچہ مر جائے, یا اس بچے کا باپ. مہاراج, جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں وجود میں آ گیا اس کے بعد اس کے مارنے پر بھی دیت مار, اور وہ دیت کیا ہے؟ یہ دیت تقریباً 4-5 مرحلوں ہے, کیونکہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے کہ ایک دم سے تو بچہ نہیں بنتا, جب اس تیزی سے گزرتا ہے جب تک وہ نطفہ ہے. نطفے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ جمع ہوا خون جو ہے وہ حالت میں نہیں آیا, اس سے بھی پہلا اس سے فقط نطفہ ہے. اس صورت میں اگر اس کو گرایا جائے تو اس کی دیت 20 مثقال سونا, یعنی وہی 3.5 گرام سونے سے ملٹیپلائی کریں, جو پیسے آئے وہ دینا پڑے. اگر نطفے سے بڑھ چکا ہے, علقہ بن چکا ہے, علقہ میں نے جمع ہوا, جمع ہوا خون, میں نے دونوں سرے ملتے ہیں تو خون جمتا ہے, جمع ہوا خون, اگر جمے ہوئے خون کی صورت میں وہ بچہ تو اس صورت میں 40 مثقال سونا جو ہے یہ اس کی دیت ہے اگر اس بچے کو گرایا جائے. اور اگر مرغا ہے, مرغا کا مقصد یہ کہ گوشت کا لوٹڑا بن چکا ہے, نسخے سے بڑھ کر جمع ہوا خون بنتا ہے, اس کے بعد گوشت کا لوٹڑا, اگر مرغا یعنی گوشت کا لوٹڑا بن چکا ہے اس صورت میں اس کی دیت ہے 80 مثقال سونا. اگر اس سے بھی اگلا اسٹیج آ چکا ہے, اس کے نیچے میں ہڈیاں بھی آ گئی, گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی آ گئی, تو آج اس صورت میں 100 مثقال سونا جو ہے وہ اس کی دیت ہے اس بچے اگر اس کو گرایا جائے. اور اگر ہڈیوں کے ساتھ ساتھ اس میں روح بھی آ گئی, روح آ چکی ہے اس بچے میں, غالباً 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے یہ مرحلہ, تو اب اس کی سزا ہے وہی جو پورے ایک آدمی کی ہے, یعنی 100 مثقال سونا دینا پڑے گا اس بچے کے بدلے میں. 100 مثقال سونا اس بچے کے بدلے میں دینا پڑے گا, 1000 مثقال سونا. اگر ہڈیاں ہیں تو 100 مثقال, ہڈیاں ہو روح نہ ہو, ہڈیوں کے علاوہ اب روح بھی پڑ گئی ہے تو 1000 نقصان سونا دینا پڑے گا اس آدمی کو جو ماں کے پیٹ سے بچے کے گرانے کا مجھے کر رہا ہے. اور اگر لڑکی ہے تو 500 نقصان. ہڈیوں تک لڑکا لڑکی میں کوئی فرق نہیں, نطفہ ہو, جمع ہوا خون ہو, گوشت کا لوٹڑا ہو یا ہڈی, جب تک کہ روح نہ پڑے, بچہ ہو یا بچی دونوں کی نیت برابر. روح پڑنے کے بعد لڑکا ہے تو 1000 نقصان, لڑکی ہے تو 500 نقصان. یہ دینا اس کو دینا ہے, اس کو نہیں کہ جس کی خواہش ہے یا جس کی مرضی ہے یا جس کی اجازت ہے یا جس کا ارادہ, جس کی وجہ سے یہ بچہ ماں کے پیٹ سے سفت ہو رہا ہے, گر رہا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا خود ماں ہو یا باپ ہو کوئی. اگر ماں نے اس کو جس بچے کو گرایا تو اس صورت میں اچھا بچے کی نیت کس کو ملے گی, یہ مسئلہ ہے. بچے کی نیت ملے گی اس بچے کے جو وارث, یعنی اس کے باپ اور ماں. اب اگر خود ماں اپنے بچے کو گرانے کا سبب بن رہی تو وہ نیت میں سے حصہ نہیں لے گی, وہ دے گی مگر اس کو کچھ نہیں ملے گا. یا باپ نے اگر بچہ گرایا ہے تو وہ دیت دے گا بچے کی ماں کو, لیکن خود اسے کچھ نہیں ملے گا. یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو کوئی قتل کرے تو اسے ڈبل دیت دینا پڑے, ماں کی بھی اور بچے کی بھی, بچہ کی کچھ دیش کے اندر. یہاں تک بات ختم ہو گئی, اب تک قتل قتل کی بات تھی, اب اس سے چھوٹا گناہ اس کی بات آ رہی ہے. مار پیٹ ہو جاتی ہے لوگوں میں جس کا قتل تک محبت نہیں پہنچتی ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اسے سمجھوں کے ساتھ سنا جائے. مار پیٹ کی بات آ رہی ہے تو مار پیٹ کی بھی دو قسمیں, ایک وہ کہ جس کے اندر کھانچ پھٹ جاتی اور اس کے بعد کی اسٹیج اس کی دیا الگ, ایک وہ جس میں کھانچ نہیں پڑتی. ابھی تک تو جان سے مارنے کی بات, اب جان سے مارنے کی بات یا مرا نہیں زخمی ہو گیا, ہڈیاں ٹوٹ گئے, خون نکل آیا, گوشت پھٹ گیا, اس کا مطلب اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو اس طرح سے مارے کہ اس کا اس کے جسم کی کھانچ نہ پھٹ سکے لیکن کھانچ کا رنگ بدل جائے, تو اب مارنے والے کو ایک دیت دینا پڑے گی اس کو کہ جس کو مارا گیا, تب تک کہ جب تک کہ کھانچ نہ پھٹے. کچھ وقت تک کا یہ مسئلہ ہے, وہ کتنی دیت. اگر کسی نے مارا اس طرح کہ کھانچ کا رنگ سرخ ہو گیا تو اس کی دیت ہے. اچھا اب اس میں بھی ذہن میں رہے کہ شریعت میں اس میں بھی جسم کے دو حصے, چہرے کو مارنے کی سزا الگ ہے, باقی جسم کو مارنے کی سزا الگ ہے. اگر کسی نے کسی آدمی کو اتنا مارا چہرے پر کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تو 1.5 نقصان سونا دینا پڑے گا جس کو مارا گیا, اور اگر چہرے کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے کو مارا اور سرخ ہو گیا تو اس کا آدھا کریں گے, یعنی 1.25 نقصان سونا. یہ تو سرخ. اگر اور زور سے مارا کہ نیلا پڑ گیا, سرخ میں نیلا پڑ گیا, جس صورت میں ڈبل ہو جائے گا, 1.5 کے 3 ہو جائے گا. چہرے پر مارا ہے تو 3 نقصان, اور نیچے کے جسم پر کہیں مارا ہے تو 1.5 نقصان. یعنی چہرے کا گناہ ہمیشہ باقی جسم کے گناہ سے ڈبل ہوتا ہے. اگر نے اور زور سے مارا, نیلا نہیں بلکہ سیاہ پڑ گیا, کالا پڑ گیا, تو اس صورت میں 3 سے 6 ہو گئے, یعنی چہرے پر مارا ہے تو 6 نقصان دے دو اور نیچے کے جسم پر مارا ہے تو 3 نقصان دے دو. تو اب سزا یہ ہوئی کہ اگر کوئی کسی کو اتنا مارے گی کھانچ نہ پڑے لیکن کھانچ کا رنگ بدل جائے, یا سرخ ہو یا نیلا یا سیاہ, سرخ ہو جائے تو 1.5 نقصان دو, نیلی ہو جائے تو 1.5 کے بدلے 3 دو, اور کالی پڑ جائے کھانچ تو 3 کے بدلے 6 دو. یہ ہے جب چہرے پر مارو, اور اگر چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ مارو تو نیلا سرخ ہو جائے تو 1.25 نقصان, نیلا ہو جائے تو 1.5 نقصان, اور سیاہ پڑ جائے کالا پڑ جائے تو 3 نقصان. یہ سونا دینا. اب اگر اس سے بھی زیادہ زور سے مارا کہ کھال پڑ گیا, نیلا ہونے کے بعد کا اسٹیج کیا ہے, کھال پڑ گیا, اتنے زور سے مارا کہ کھال پڑ گیا لیکن خون نہیں نکلنے پائے, کھال پھٹی ہے کہ خون نہیں نکلا, یا معمولی 2-4 مسئلے نکلے, اس صورت میں یہ ہے کہ جو ایک آدمی کے فصل کی نیت اس کا سوا حصہ دینا پڑے گا, 1/100. فصل کی نیت کیا ہے؟ 100 اونٹ. اس کی نیت کیا ہوگی؟ 1 اونٹ دینا پڑے گا ایسے آدمی جسے آپ نے اتنے زور سے مارا کہ اس کی کھال پڑے, لیکن خون نہیں نکلا, یہ بہت معمولی خون. اگر اور زور سے مارا, ہاتھ بھی پھٹ گئی اور گوشت بھی تھوڑا سا کٹ گیا کہ خون نکل آئے, بہت زیادہ نہیں کٹا, تھوڑا گوشت کٹا ہے, خون نکل آئے, یہ صورت میں جو نیت ہے پوری آدمی کی اس کا 2/100 دینا پڑے گا, یعنی 100 اونٹ دیتے تو 2 اونٹ دینا پڑے گا, ہاری کھال پھٹ جائے تو 1 اونٹ, ہاتھ کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا گوشت کٹ جائے تو 2, اور اگر نہیں کافی گوشت کٹ جائے, کافی نیچے تک اتر جائے, وہ چاقو وہ چوری یا زخم کافی نیچے تک آ جائے, مگر کا گوشت بھی کٹا ہے مگر تھوڑا سا تو جو اگر گوشت کے ساتھ ساتھ کافی گوشت کر گیا مگر ہڈی کی جھلی تک بات نہیں پہنچی تو تینوں, اور اگر ہڈی پر جو جھلی ہوتی ہے وہاں تک پہنچ گیا زخم, جھلی بھی کٹ گئی مگر ہڈی کی سفیدی نظر نہیں آئی تو چار ہو. اب اس کے علاوہ مطلب چھ اونٹ تک چلتا رہتا, لیکن اب یہ چار اونٹ ایسا ہے کہ یہاں تک کا مسئلہ میں بتاتا ہوں, ورنہ باقی تو بہت لمبا ہو جائے, کیونکہ عام طور پر جو شریف آدمی ہے اس سے زیادہ نہیں مانتا. ایک اونٹ ایک ہاتھ پھٹ گئی اس سورج کے اندر, ایک ہاتھ پھٹنے کے ساتھ گوشت کٹ گیا اور خون نکلا, اصل کا خون نکلنا دو اونٹ کے ساتھ ساتھ میں کافی گوشت کے اندر گہرائی تک اتر گئی تھوڑی ناپو جو جن کی آپ مار رہے تھے مگر ہڈی تک نہیں پہنچ تین, اور اگر ہڈی کی جھلی تک پہنچ گیا لیکن وہ اندر کی سفیدی نہیں آئی تو چار, اور اگر پوری جھلی کٹ کے ہڈی کے ریزے تھوڑے سے اڑ گئے تو پانچ, یہاں تک کی بات ہو. اچھا اب یہ بات ایک بات اور سے مل جائے, اس لیے آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ اونٹوں سے حساب رکھا جائے گا پر باقی کسی چیز سے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اونٹ ضروری نہیں, جو چھ دیت بتائی گئی ان میں سے کسی سے بھی آپ حساب رکھ سکتے ہیں, سو میں ایک, سو میں دو, سو میں تین, سو میں چار, اب ایک ہزار جتنا سونے کا بھی آپ حساب رکھ سکتے ہیں, اس کا سوا حصہ, اس کا ایک بنا دو بنا سو حصہ, اس کا تین بنا سو حصہ, اس کا کیا بنا سو, خمینی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں فقط اس کے اندر تو اونٹوں کا حساب ہوگا, گائے نہیں دے سکتے, گوشت نہیں دے سکتے, گھوڑا نہیں دے سکتے, سونا نہیں دے سکتے, چاندی نہیں دے سکتے, کوئی صاحب کہتے ہیں کہ بس یہ اصول ہے کہ ایک بٹا سو دینا ہے کھال کٹنے پر, دو بٹا سو دینا ہے خون نکلنے پر, تین بٹا سو دینا ہے گوشت کٹنے پر, چار بٹا سو دینا ہے دلی تک پہنچنے پر, لیکن چاہے اونٹوں سے حساب لگائیں یا گائے سے لگائیں یا پھر بکری سے لگائیں یا سونے سے لگائیں یا چاندی سے, بہت تفصیل میں نہیں بیان کرنا ہے کہ اس کا بتانا کیسا ہے. یہاں تک بات پہنچ, اب اس اصل مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ دوسرے مسلمان کو اس کی اجازت کے بغیر مارے یا کوئی نقصان پہنچے, اس لیے اگر آپ نے مارا تو یہ سزا آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. البتہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو اجازت ہے اس کے معلم کو, اس کے استاد بچے کے ولی کی اجازت سے بچے کو کسی گناہ پر مار سکتا, نہیں مار سکتا بچے کو, اگر کبھی کوئی بچہ گناہ ہے کبیرہ کرے تو اس کے معلم کو یہ اجازت کہ بچے کو ادب سکھانے کے لیے ولی سے اجازت دے کر, ولی یعنی بچے کا باپ اور دادا, اس سے اجازت دے کے بچے کو مار سکتا ہے مگر اتنا نہیں مار سکتا کہ دیت واجب ہو جائے, سرخ ہو جائے اس کا جسم یا نیلا پڑ جائے یا سرخ پڑ جائے یا ہتھان پڑ جائے یا گوشت کا خون نکل آئے, بچے کو بھی ولی کی اجازت سے فقط اتنا مارنا جائز ہے کہ جس سے دیت واجب نہ ہو, اور وہ بھی اس وقت جب وہ کوئی گناہ کرے, پیار پیار میں محبت محبت میں تو اتنا مارنا بھی جائز ہے, ولی کی اجازت سے اور کوئی گناہ کرے تو ادب دکھانے کے لیے کتنا مارنا ہے کہ دیت واجب نہ ہو, اور وہ بھی اس میں بھی شرط غصہ دے کے نہیں ہونا چاہیے, جذبات نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمدردی شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو مارے, اپنا غصہ شامل نہیں ہونا چاہیے, غصہ اگر شامل ہے تو اتنا کم بھی نہیں مار سکتے. اب اگر کسی نے بچے کو بہت مار دیا تو اس پر دیت واجب ہو گئی, خون نکل آیا یا اس کا جسم پہ نیند پڑ گیا یا پیا پڑ گیا, تو اس صورت میں مارنے والے پر واجب ہے کہ وہ بچے کو دیت دے, یہ دیت بچے کا مال ہے, اس کے والدین بھی استعمال نہیں کریں گے, بچے کے نام میں ہوگا کہ محفوظ کیا جائے گا یا اسی کی ذات سے حق کیا جائے گا, اور اگر فرض کیجیے کسی نے بچے کو اتنا مار دیا کہ بچہ مر گیا, اب یہ دیت جو ہے بچے کے وارثوں کو باپ کو اور ماں کو ملے گی, البتہ اگر مارنے والا خود باپ وہ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا بیٹا مر گیا اسی صورت میں باپ کو دیت دینا پڑے گی, اسی اصول کے تحت جب باطل کو کبھی مقبول سے حصہ نہیں ملتا یہ دیت بچے کی ماں کو مستقل ہو جائے. یہاں تک بات ہو گئی, اب دیت کے آخری ایک دو مسائلے میں جاتا ہوں اس کو بھی اختتام تک پہنچا دوں, بلکہ ایک ہی مسئلہ کہ حتیٰ یہ جہاں کسی بچے کو یا کسی کے جانور کو مارنے میں اختیار بھی نہیں ہے, اگر کسی مسلمان کا جانور ہے اس کا پالتو جانور ہے اس کے گھر میں ہے تو کسی دوسرے مسلمان کو حق نہیں کہ جانور کو مارے, اور اگر کوئی آدمی کسی حلال کو جانور کو مارتا اور اس کے مارنے سے جانور کو کوئی نقصان پہنچا, دل ٹوٹ گیا, کان کٹ گیا, ہاتھ ٹوٹ گئی, لنگڑا ہو گیا, پیر سے چلنے کے قابل نہ رہا, تو اس صورت میں مارنے والے پر واجب کہ اس جانور کی نیت ہے, جانور کی نیت کیا ہے, جانور کی نیت یہ کہ اب سبھی اگر جانور ہے اس کی جو قیمت, اب جو آپ نے اس میں نقصان پہنچایا اس کی جو قیمت ہے دونوں کا فرق ہو جائے, مطلب ایک صحیح بکرا 600 کا ملتا ہم نے مارا ہے کتنا سے دل ٹوٹ گئے, اب اس سب کی قیمت ہوگی 500 روپئے, قیمت کا جو فرق ہے یہ 100 روپئے دینا پڑیں گے اس کے بعد, تو جانور کو اگر نقصان پہنچائے تو اس صورت میں واجب ہے کہ اس نقصان پہنچانے سے جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ قیمت اپنی جیب سے دے, البتہ یہ مسئلہ حلال گوشت جانور کا ہے حرام گوشت کا ہے, حرام گوشت میں فقط ایک جانور کتا ایسا ہے کہ جس کو شریعت نے قابل احترام مانا، مگر صرف چار کتوں، وہ کتا تو شکاری ہے، وہ کتا جو گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ کتا جو جانوروں کے گلے کی حفاظت کرتا ہے، وہ کتا جو کھیتی کی حفاظت کرتا ہے، یہ چار کتا. باقی جانور کا مسئلہ ہے حلال جانور، حلال حرام جانور کا کوئی احترام نہیں ہے. اگر یہ غلط ہے اس کو مارنا، مگر کسی کی پالتو کے لیے اس کو مارتے وہ غلط، مگر اس نے کوئی دیا تو کوئی جرمانہ نہیں. حرام جانوروں میں فقط کتا ایک ایسا جانور جس کے نقصان پہنچانے پر کتے کے نقصان پہنچانے پر بھی دیا دینا پڑتی ہے، اور لیکن صرف چار کتے، گھر کی حفاظت کرنے والا، گلے کی حفاظت کرنے والا، کھیتی کی حفاظت کرنے والا. اس کو نقصان پہنچایا تو بھائی زیادہ، اس کو آپ نے نقصان پہنچایا مر گیا تو اس کے پیسے مالک کو دیں، نقصان پہنچایا مرا نہیں قیمت کم ہو گئی تو قیمت کی کمی مالک کو دیں. اور شکاری کتے کا مسئلہ یہ کہ شکاری کتے کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا وہ مر گیا تو اس کی قیمت اور 40 درہم، سرکت کے شکاری کتے کی قیمت 40 درہم رکھتی، اس کے مالک کو 40 درہم دینا پڑے گی اگر کتے کی اصل قیمت 40 سے کم، اور اگر 40 سے زیادہ ہے تو پھر زیادہ قیمت دینا پڑے گی. میں زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا کیونکہ ضرورت محسوس نہیں کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی توزیع المسائل مکمل طور پر اختتام کو پہنچی. صرف وقت کے مسئلے بچے ہیں اور ایک آخری ہیڈنگ جو مختلف مسائل تھی، لیکن مختلف مسائل والی ہیڈنگ جو کہ تمام مسئلے ہیڈنگ کی کتابوں میں تو نہیں آئے سنیا پڑھے بھی کیا، وہ چیپٹر نہیں، اس کے صحیح معنوں میں فقط وقت کے مسئلے باقی بچے ہیں اور توزیع جو ہے اس وقت تقریباً اختتام کو پہنچ چکی. البتہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت اہم، مثلا دیات کے بے شمار ابھی مسائل اور اسی طریقے سے اسلام کا عدالتی نظام، اس کے کچھ مسائل جو توزیع میں نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن تقریباً توزیع کو جو سمجھے کہ آج تقریباً جاتی ہے اختتام کو پہنچ گئی. اب دوسرا موضوع ہے جسے اختتام کو پہنچانا ہے اور وہ ہے ظالم کی مدد. ابھی آپ نے سنا کہ اسلام نے کتنی احتیاط رکھی ہے انسان کے حق کے بارے میں، ایک انسان کا جسم، ایک انسان کے جانور، ایک انسان کا بچہ، کتنی احتیاط ہے اسلامی حکم نگاہ، ایک انسان کے اور انسان کے حقوق، اور وہ تمام کے تمام اشخاص جو کسی اعتبار سے بھی کسی انسان کا حق وقت کرتے ہیں وہ یقیناً ظالموں میں شامل ہو جاتے ہیں. ظالموں کی ویسے شریعت نے بہت ہی عام تعریف بیان کی، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی خدا کے قانون کو توڑتا وہ ظالموں میں شامل ہو جاتا. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے بھی خدا کے کسی قانون کو توڑا وہ ظالم، چاہے اس نے کبھی کسی کا مال خرچ نہ کیا، چاہے اس نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، لیکن فقط اس لیے کہ ایک مرتبہ جھوٹ بول گیا، فقط اس لیے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھا کر گیا، اللہ کے قانون کو توڑا وہ ظالموں میں. یہی سبب ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ الکافرون هم الظالمون، اتنے کفر کرنے والے بڑی ظالم، چاہے ظاہری اعتبار سے کافر ہمیں ایسا نظر آتا کہ جس نے تمام زندگی کبھی کسی پر وہ ظلم نہ کیا جسے ہم ظلم کہتے ہیں، کسی کا مال لینا، کسی کی زمین کا قبضہ کرنا، کسی کے پیسے کو کھا جانا، میں ظلم نہیں کیا، مگر اس لیے ظالم کیونکہ اس نے کفر اختیار کیا اور خدا کو نہ مانا، خدا کو نہ ماننا خود ایک ظلم. ان شرک کا ظلم عظیم، ظلم صرف سب سے عظیم ظلم ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا. یہ تو ہو گئی ایک عمومی تعریف کہ ہر قانون خدا کا توڑنے والا ظالم، اور یہی تعریف ہمارے سامنے ان روایات میں آتی جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، من احان تارکہ صلاتن بلقمتن او بکثرتن فکان لما قتل فدین انبیاء، بے نمازی کے ایک رکنے سے مدد کرنے والا گویا 70 انبیاء کو قتل کرنے والا، من تمسما علی فجر تارک الصلاۃ فکان لما عدم اصحاب 70 مربع، کہ جو کسی بے نمازی کو دیکھ کے مسکرا دیتا تو گویا اس نے 70 مرتبہ کعبے کو اپنے ہاتھ سے گرایا. پیغمبر اسلام کا فرمان، من شرب، جس نے بے نمازی کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا گویا اس نے خدا سے اور تمام انبیاء سے جنگ کی. یہ مسلسل روایتیں ہمارے ذخیرہ احادیث میں موجود، وہ اسی اصول کے تحت کہ ہر حکم خدا کا توڑنے والا وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا. اور چنانچہ جب ظالموں کے گروہ میں شامل ہو گیا، وہ چھوٹا ظالم ہو یا بڑا، بہرحال ہے تو ظالموں کے ساتھ تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ کی ظلم سے ہمیں بار بار روکا گیا وہ ہے انسانوں کے کسی حق کو غصب کرنا، انسانوں کے کسی حق کو چھین لینا. اب اس موضوع کی اہمیت تو میں بیان کر چکا ہوں، اور شاید میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی تقریر بڑی خشک بھی ہو، بلکہ آج کی تقریر سے آپ کو کسی تقریر جیسی لگے، لیکن کیونکہ اس موضوع کو مکمل کرنا ہے اس لیے میں مجبور ہوں. اب اتنی جو اس سے پہلے اس موضوع کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں آ چکی کہ ظلم کتنا بدترین گناہ، اور ظلم کا گناہ تو خیر ہمارا موضوع نہیں، ظالم کی مدد کرنا، اس کو دیکھ کے مسکرا دینا، اسے ایک لقمہ کھانا کھلانا، اسے گھونٹ پانی پلا دیں، اسے کپڑے کا کپڑا دیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے بارگاہ میلادی میں کہ جیسا یاد ہے گناہ، تو اب انسان پریشان ہو جاتا اس ماحول میں رہنا، اس زمانے میں رہنا جہاں بظاہر اس تاریخ کی وجہ سے 100 میں سے 99 آدمی ہمیں غالب نظر آتے ہیں اور سب سے تعلقات کو منقطع کر کے تو بیٹھا نہیں جا سکتا، دفتر میں کام کریں تو ناممکن ہے کہ کبھی کسی کو پانی نہ پلا، اگر اپنے رشتے داروں کے ساتھ رہیں تو ناممکن ہے کہ کسی سے ہاتھ کھول کے بات نہ کریں، تو اب پھر انسان کس طرح سے حکم اسلامی پہ عمل کر سکتا، یہی باتیں ہیں کہ اسلام کو ایسا ناممکن کام کا حکم تو دے ہی نہیں سکتا، بس کسی چیز کو آج مجھے واضح کرنا، چاہے 15 منٹ میں گفتگو ختم ہو جائے یا 10 منٹ میں، کسی پرانی کی گفتگو اختتام کو پہنچے، کہ اب شریعت 3-4 مرحلوں میں اس مسئلے کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کیا، سب سے پہلی چیز تو یہ بتائی کہ ظالم ہر وہ کام کرنا کہ جس سے ظالم کو اس کے ظلم اور گناہ میں مدد ملے وہ تو حرام، جس میں جو کسی شخص کو چھوٹے نہیں گزرائے گی، ہر وہ کام کرنا جس سے کسی ظالم کو اس کے ظلم میں یا گناہ میں مدد ملے یہ حرام، مثلاً ایک ظالم ہے اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے اور وہ کسی مظلوم کو مار رہا، کوڑا گر گیا، وہ اگر ہم سے کہے کہ اس کو اٹھا کے مجھے دے تاکہ مجھے دے، اتنا وہ کہتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس کوڑے کی مدد سے یہ اس کو مار رہا، ہم اس وقت اگر ہم یہ کوڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ ملیں گے یقیناً یہ ظلم ظالم کی مدد، اور یہ وہ مدد ہے کہ جو گناہ میں شامل، ایک ظالم وہ حکم ظلم لکھنا چاہتا، مطلب لکھنا چاہتا ہے قلم اس کو چاہیے ظلم کا حکم لکھنا، اب اس وقت تو بہت اونچی گفتگو ہو رہی ہے حکومت کے لیول، لیکن بات کو سمجھانے کے اس وقت وہ لکھنا چاہتا ہے ظلم کا حکم، ہم سے قلم مانگے ہم قلم اس کو دے، یہ بالکل واضح طور پر وہ مدد ہے کہ جو حرام ہے کیونکہ ہمارا قلم دینا سبب بنا کے اس نے اس کو لکھا، ایک آدمی شراب پینا چاہتا ہم سے کہتا ہے کہ شراب کا جام کر کے لاؤ مجھے لا کر دو تاکہ میں اسے پیوں، جیسا بہت سے کاروباری لوگوں کے ملازم شکایت کرتے ہیں کہ کام ان کو کرنا پڑتا، یقیناً یہ تو وہ ظلم ہے کہ جس میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں، یعنی یہ حرام اور گناہ، ایک آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا اور ہم سے درخواست کرتا ہے صبح کے وقت کہ ہم اس کے لیے ناشتہ تیار کریں تاکہ وہ اپنا روزہ توڑ، یہ تو واضح طور پر ظلم کے اندر اس کی مدد، ظلم کے اندر اس کا ساتھ دینا، اس کے روزے کو توڑنے کا سبب ہم بن رہے ہیں، یہ حرام اور یہ گناہ، تو ظالم کی وہ مدد کہ جس کے اندر ظالم کے ظلم کے اندر ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، ہم بھی سبب بن رہے ہیں، یعنی وہ جو اس وقت گناہ کر رہا اس کا اس کے وسائل اس کی چیزوں اس گناہ کے کرنے میں برابر کے ہم بھی شریک ہوئے، یہ تو بالکل حرام اور گناہ، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاہے وہ ظالم حکمران یا ہمارے گھر میں رہنے والے ایک عام مرد اور ایک عام شخص، اور کسی کے اندر ظالم کی وہ مدد بھی آ سکتی، جس کی طرف فرض کیجیے کہ ایک آدمی گاڑی کو منوا رہا اور ہم براہ راست اس کی مدد کرتے ہیں، جس طرح سے ایک ہتھیار کی لڑائی کو برا کہا گیا، اسی طریقے سے اگر ہم کو پتا کہ ہم جا رہے ہیں بازار خریداری کرنے کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کی عادت کہ جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں سے شیور اور ریزر اور بلیڈ وغیرہ سوفے میں لے کے آتے ہیں اور لا کر دیا جاتا، ہاں ایسے آدمی کو لا کے دینا جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ دارو نہیں منواتا، یا ایسے آدمی کو لا کے دینا جس کے بارے میں ہم کو خود کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے والا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ایسے آدمی کو یہ تحفہ لا کے دینا، بڑی تعداد میں لوگ خریدتے ہیں، ایسے آدمی کو یہ تحفہ لا کے دینا جس کے بارے میں 100% یقین ہے کہ اس کی مدد سے ہی ظالم ہونے، یہ ہے ظلم کی مدد، ظالم کی مدد، اور برابر برابر سے اس کے گناہ میں ہم بھی شریک تھا، تو ظالم کی ہر وہ مدد کہ جس کے اندر وہ جو ظلم کر رہا، جو میرے حرام وہ کر رہا، جو گناہ وہ کر رہا، اس میں ہم اس کے شریک کار بن رہے ہیں، یہ حرام اور یہ گناہ، اور یہی وہ بدترین مدد ہے کہ جس کا تذکرہ اس سے پہلے 4 ہفتے مسلسل آپ نے سنا، لیکن یہاں پہ کتنی ایک بات اور بتا دی جائے واضح طور، بلکہ یہ اگلے مراحل میں خود آ جائے، تو ظالم کی ایسی مدد تو بالکل حرام، اس میں دوسرا مرحلہ یہ آتا کہ ہم ظالم کی مدد تو کرتے مگر اس کے ظلم کے کاموں میں مدد نہیں کرتے، ہم مدد کر رہے ہیں مسئلہ جیسے کہ حکومت کے اداروں میں ملازم سارے آتے ہیں، یہ مدد تو کر رہے ہیں مگر ان کا براہ راست ظلم کے تعلق میں وہ ظلم کر رہا ہوگا کسی کے اوپر، ہم ملازم ہیں دفتر میں کلرک ہیں، ہمارا کام عوام سے ہے اور کسی پر تو ظلم کی صورتحال اس کے اندر نہیں آ رہی، ظالم کی ایسی مدد کہ ہم ہیں تو ظالم کے ملازم، ہم ہیں تو ظالم کے ساتھ، لیکن ہماری وجہ سے کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عوام کی نگاہ عوام الناس کی نگاہ اب تھوڑے خوش گفتگو ہونے جا رہی، لیکن یہ ذرا اہم ہے اس بات کا سمجھنا کہ شریعت کے جتنے احکامات ان میں سے اکثر کا تعلق ہے کہ عوامی نقطۂ نگاہ سے وہ کیا چیز، مطلب گانا لوگوں کی سمجھ میں آج تک نہیں آ رہا کہ جسے کہتے ہیں، جبکہ شریعت بہت ہی آسان اس کی تعریف بتاتی کہ عوام جس چیز کو گانا کہیں وہ گانا ہے اور حرام. اب ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو کراچی کے عوام گانا کہیں تو کراچی میں حرام، اور حیدرآباد کے عوام اسے گانا نہ مانیں تو حیدرآباد میں وہ حلال. اب بظاہر عجیب مسئلہ آپ کی نگاہ میں بڑھے کہ حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہو، حلال ہے تو ہر جگہ حلال، مگر ایسا مسئلہ نہیں. بات وہی کہ اگر عوام کی نگاہ میں یہاں پہ یہ گانا ہے یہ چیز تو حرام، اور جس چیز کو عوام گانا نہ سمجھے وہ حرام، وہ حلال ہے وہ حرام نہیں. شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا تعلق اس گاف کے اوپر ہوتا ہے، یعنی عوام اس کو کیا کہہ رہے ہیں. تو اب ظالم کا ظالم کی دوسری مدد، ظالم کے ساتھ کس طرح کا تعاون کرنا، کہ عوام کی نگاہ میں ہم اس کے مددگار کہتا ہے، چاہے ہم نے کبھی کسی ظلم کے کام میں اس کی مدد نہیں کی، لیکن اگر عوام کی نگاہ میں ہم اس کے مددگار کہلا رہے ہیں تو یہ بھی حرام اور یہ بھی گناہ. تو ظالم کی مدد کرنا اس کے ظلم میں پہلی چیز، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ حرام ہے کہ جس کی مذمت آپ نے. نمبر دو، ظالم کا ساتھ دینا اس طرح سے کہ اس کے گناہ میں اس کے ہم شریک نہیں بن رہے، لیکن عوام کی نگاہ، عوام کے خیال ہے، عام لوگوں کی نگاہ ہم اس کے ساتھیوں میں لکھے جا رہے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کو امام نے فرمایا کہ جن کا نام بھی خاندان بنو عباس کے دیوان میں موجود وہ سب کے سب ہمارے دشمنوں میں شامل. اب فقط اتنی عوامی نقطۂ نگاہ، یعنی عام آدمیوں کی نگاہ، یہ آدمی جو ٹھیک ہے اس نے کوئی ظلم نہیں کیا، نہ اس نے گھوڑا دیا لا کر حاصل، نہ اس نے قلم دیا لا کے حاصل، لیکن اس طرح اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور گھومتا پھرتا کہ جس کی وجہ سے اس کو اس کا مددگار سمجھا جاتا، اس کو اس کا ساتھی سمجھا جاتا، بس اس صورت سے بھی اس کا ساتھ دینا اور اس کا ساتھ اس کے ساتھ رہنا حرام. بس یہی وہ منزل ہے جہاں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی کے ساتھ اتنا زیادہ اٹھتا بیٹھتا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس بے نمازی کا بے نمازی کے اندر بے نمازی ہونے میں شریک، تو یہ حرام اور گناہ اس کی تفصیل میں ابھی بتاتا ہوں. اسی لیے علماء کہتے ہیں ظالم حاکم کا کوئی عہدہ قبول کرنا بھی جائز نہیں. ہر وہ عہدہ بڑا عہدہ کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے مددگاروں میں شمار کیے جا سکیں. کلر کا عہدہ، کلر کا کام کرنے والا کبھی اس کا مددگار نہیں کہلائے گا، مگر وزیر کا عہدہ، مشیر کا عہدہ، یہ وہ عہدے ہیں کہ جس کے بعد لازمی طور پر چاہے گی وزیر اپنی جگہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، مگر کہا تو یہی جائے گا کہ یہ اس کے ساتھیوں میں، یہ اس کے مددگاروں میں، یہ بھی حرام. تو اول تو یہ کہ ظالم کا ساتھ دینا ظلم کے اندر ہی حرام. نمبر دو، ہم ظالم کا ظلم میں ساتھ نہیں دے رہے مگر اس کا ایک ایسا عہدہ قبول کر رہے ہیں جس کے بعد ہم اگر ظلم نہ بھی کریں تب بھی ہم اس کے مددگاروں اور اس کے ساتھیوں میں کہلاتے ہیں. یہی سبب کہ جب کوئی دوسرا آتا اور پہلے والے کو ہٹاتا تو وہ پورے نظام کو نہیں بدلتا. ہم کتنے لوگوں کو رخصت کرتا ہے کہ جو اس کے مددگار اس کی نگاہ میں، جب ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آتی تو اب سارے کلرز برطرف نہیں کیے جاتے، پوری فوج کو رخصت نہیں کیا جاتا، سارے حکومت کے جو افسر ہیں سی ایس پی ان کو رخصت نہیں کیا جاتا، مگر وزیر سارے چرچا کیے جاتے ہیں، مشیر سارے رخصت کیے جاتے ہیں، اور وزیروں کے اندر بھی سیکرٹریز میں بھی جو ایک دو چار بہت اہم اور پاورفل قسم کے ہوں گے ان کو تبدیل کیا جاتا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ لوگ اس کے ساتھیوں میں اور اس کے مددگاروں میں آ رہے ہیں. تو ایسا عہدہ قبول کرنا بھی حرام، ایسی مدد کرنا بھی حرام جس کی وجہ سے آدمی چاہے خود ظلم نہ کرے مگر ظالموں کے مددگاروں میں، ظالموں کے ساتھیوں میں اس کا نام لکھا جائے. البتہ صرف تین ایسے مقامات ہیں جہاں ظالم کا یہ عہدہ قبول کرنے کی اجازت. نمبر ایک یہ کہ آدمی تخیہ کی حالت میں، تخیہ تقاضا کر رہا ہو کہ وہ اس عہدے کو قبول کرے، اگر عہدہ قبول نہیں کرتا تو اس کے بارے میں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے دشمنوں میں، اور نتیجے میں اسے قتل کر دیا جائے. اب اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس قسم کی کوئی صورتحال آئے تو وہ عہدہ قبول کرنا واجب ہو جاتا. نمبر دو یہ کہ آدمی مجبور ہو جائے. مجبوری کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی نے جا کر پوچھا تھا امام کہ فرزند رسول، میرے بیوی، بچے، دوست، رشتے دار، میں باعزت گھرانے کا فرض، لیکن آج کل میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، ظالم حاکم کے پاس ایک عہدہ نکلا ہوا، اگر میں اسے قبول نہ کروں تو میرے بچے اور میری بیوی بھوکوں مرے، اور جس انداز سے میں آج تک زندگی گزارتا آ رہا ہوں اس انداز سے زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ رہے. امام نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچا اور اس کے علاوہ تیرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تو اس مجبوری کی حالت میں اس عہدے کو قبول کر سکتا. تو مجبوری کا مقصد یہ کہ اگر کوئی اور سورس آف انکم ہی نہ ہو، کوئی اور ذریعہ معاش ہی نہ ہو، فقط یہ ذریعہ معاش ہے ظالم کی ملازمت. البتہ ذہن میں رہے کہ یہ نمبر دو کی بات ہو رہی، ظالم کے ظلم میں ہم مدد نہیں دے، ظالم کے ساتھیوں میں ہے اس کے ظلم میں کوئی مدد نہیں دیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ اگر اس میں تپیا ہو تو اجازت، مجبوری ہو، مجبوری کا مقصد یہ کہ بیوی بچے بھوکوں مر جائیں گے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تو اجازت۔ اور تیسرا وہ کہ جس کے بارے میں تو آپ نے اکثر روایتیں سنی، جس کی وجہ سے امام نے زیاد ابن ابی سلمہ کو اجازت دی، علی ابن یقین کو اجازت دی، حاکم احباب کو اجازت دی، جو مسلسل روایتیں۔ تیسری کیا چیز ہے؟ اگر یہ معلوم ہے کہ ہمارے وہاں جانے کسی مومن اہل بیت کی مدد ہو سکتی، کسی مومن آل محمد کا کام نکل سکتا، تو اس صورت میں بھی جائز ہے حاکم کے اس موقع کو قبول کر لینا۔ چنانچہ مشہور روایت ہے کہ زیاد ابن ابی سلمہ جب ہمارے ساتھ امام کے پاس پہنچے تو امام نے سوال کی کہ اے زیاد، میں نے سنا ہے کہ تم نے ہارون کی ملازمت کو قبول کر لیا۔ زیاد کہتے ہیں کہ فضل میں رکھوں میں کیا کروں، میرا خاندان بہت وسیع اور مجھ میں عادت ہے غریبوں کی مدد کرنے اور دوسروں کو خیرات کرنے، اب اس وقت میں انتہائی مجبور ہو چکا اور میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے میں اپنے اس طریقے کو قائم جاری رکھتا۔ امام نے جواب دیا کہ اے زیاد، اگر مجھے پہاڑ کی چوٹی پر سے زمین پر گرایا جاتا، اس طرح کہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تب بھی یہ بات مجھے زیادہ پسند تھی اس سے کہ کسی ظالم کے ساتھیوں میں میرا نام لکھا جا، مگر یہ کہ ایک چیز تمہارے سامنے ہو پھر تمہیں اجازت۔ یاد پوچھتے کہ مولانا کیا چیز، امام نے کہا کہ تفریج المومن، یا تو کسی مومن کو تم کسی پریشانی سے نجات دلاؤ اور خوب کا خوش رہی، یا تم اس کے کسی قرضے کو ادا کرو، ان کا کوئی قرضہ تم ملازمت کرتے ہو اور کس طرح سے تم اس قابل ہو جاتے ہو کہ اس کے قرضے کو ادا کرو، یا تم اسے کسی فائد سے نجات دلاؤ اور یا پھر تم اس کی کسی پریشانی کو دور کرو، اگر یہ تین چیزیں تمہارے پیش نظر تب تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس ظالم کی اس مدد کو قبول کر سکتے ہو۔ اے زیاد، کیا تمہیں پتا نہیں کہ میدان قیامت سب سے بدترین حشر ان کا ہوگا کہ جو کسی ظالم کے مددگار ہوتے ہیں، مگر وہ کہ جس نے کسی ظالم کی ملازمت کے دوران صاحبان ایمان کی مدد کی۔ اور اے زیاد، ایک بات اور یاد رکھو، اگر تم کبھی کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہو جو اپنے آپ کو آل محمد کا ماننے والا کہتا اور تم وہاں جا کے یہ دیکھتے ہو کہ ان کے پاس جب آل محمد کا ماننے والا آئے اور ایک غیر آئے، وہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کر رہا، وہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر رہا، تو تم اس سے صاف صاف کہہ دینا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اگر تم نے اپنے آپ کو آل محمد کا ماننے والا کہا، تم نے عزت سے کام لیا، تم نے دروغ سے کام لیا، اس لیے کہ آل محمد کا ماننے والا، اس کے پاس اگر دو آدمی آئے جس میں ایک اہل بیت رسالت کا مومن ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں سے برابری کا سلوک کرے، وہ دونوں سے یکساں سلوک کرے۔ اے ضیاء، جب بھی تمہارے پاس کوئی برادر ایمانی آئے تو بس ایک چیز کا خیال رکھنا، جس طرح آج یہ تمہارے پاس محتاج بن کے آ رہا، تم اس کی مدد کر کے شاید اس کو بھول بھی جاؤ، شاید اس بات کو بھول بھی جاؤ، مگر یاد رکھو کہ خدا اس کو کبھی نہیں بھولے گا، اور ایک دن قیامت کے میدان میں تم خدا کے سامنے ان سے زیادہ محتاج بن کے کھڑے ہوگے۔ اگر آج تم نے کسی مومن اہل بیت کی مدد کی تو قیامت کے دن تمہاری مدد ہوگی۔ اب اس روایت کے اندر امام نے صاف صاف بتایا کہ اگر مومن کو مصیبت سے نجات دلانا، یا اس کے فرضے کو ادا کرنا، یا اسے کسی قید سے چھٹکارا دلانا، تو اس صورت میں ظالم کی مدد کرنا بھی جائز۔ بلکہ ہمارے فقہا کا فتویٰ کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا کہ میں ظالم کے مددگاروں میں اگر شامل ہو جاؤں، کون سے مددگار، دوسری قسم کہ اس کے ظلم میں مدد نہیں دینا، اس کے ساتھیوں میں ہمارا نام لکھا جائے، اس بات کو اگر آپ واضح طور پر سمجھ لیں تو بعض مراجع پر کیے جانے والے اعتراضات بھی آپ کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے مستحقین کا متفقہ فتویٰ کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں کسی ظالم کا مددگار بن جاتا ہوں اور اس کے مددگار بننے سے میں دین کی کسی چیز پہ عمل کروا سکوں گا، یا کسی مومن کی پریشانی کو اور اس کی جان کو بچا سکوں گا، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس صورت میں ظالم کی مدد کرنا واجب ہو جاتی، ظالم کے فوجے کو قبول کرنا واجب ہو جاتا، یعنی اس کا قبول نہ کرنے والا گناہگار ہوتا۔ یہی سبب ہے کہ علی ابن یقین، جن کا وہ واقعہ تو آپ نے بہت سنا کہ جب ابراہیم نے جمال آئے اور ملاقات نہیں کی تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر ان کے بارے میں تاریخوں میں یہی تو ہے کہ جب انہوں نے خلیفہ ہارون رشید یا قاضی کے عہدے کو قبول کیا، کچھ عرصہ اس عہدے پر رہے، اس کے بعد سے انہوں نے یہ چاہا کہ میں اس عہدے کو چھوڑ، کیونکہ شروع میں جب عہدہ قبول کیا تو تفلیے کی بات، ان کی جان کو خطرہ، جب وہ خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے چاہا کہ میں اس عہدے کو چھوڑ۔ امام کو ان سے بڑی محبت اور یہ اکثر امام کی خدمت میں تحفے بھیجا کرتے، یہاں تک کہ شہید تاریخ کے مجالس المومنین میں یہ نقل کیا کہ امام بھی بلا تکلف جب کبھی امام کو ضرورت ہوتی خط لکھ کر ان کے پیسے منگوا لیا کرتے. اب تک یہ کہ ایک مرتبہ جب امام نے اپنے سات یا آٹھ بیٹیوں کی شادیاں بیت وقت کرنا جانی تو ظاہری اعتبار سے امام کے پاس اتنے پیسے نہ تھے, چنانچہ امام نے انہیں کو خط لکھا کہ میرے بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں ابھی صبح میرے پاس اتنے پیسے نہیں ظاہری اعتبار سے. چنانچہ علی ابن یقین نے امام کی خدمت میں وہ پیسے بھجوا, جس کے بارے میں روایت ہے کہ امام کے سارے بیٹوں کا مہر انہیں کے پیسوں سے دیا گیا. اب تک یہ کہ آخر امام کی جو شادی ہوئی اور جو مہر دیا گیا تھا آخر امام کی بیوی کو, وہ یہی علی ابن یقین کے پیسوں کے ذریعے سے تھا. امام کی نگاہ میں ان کا اتنا بلند مقام کہ امام کو بھی ضرورت پڑتی تو امام براہ راست پت لکھ کے ان سے منگوایا کرنے پیسے. یہ بارہ مجالس المؤمنین کی روایت. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ بس اب تو وہ وقت گزر گیا, ہارون کو اطمینان ہو گیا ہے میرے بارے, اب میں اس ملازمت کو ترک کر دوں. تو امام نے ایک مرتبہ یہی ان کو خط لکھا کہ خبردار کبھی یہ خط کو ارادہ نہ کرنا, ہو سکتا ہے کہ جس مقام پر تم بیٹھے ہو تمہاری وجہ سے ہمارا کوئی ماننے والا کسی مصیبت اور پریشانی سے نجات پا جائے. اور یاد رکھو کہ ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے جتنا تمہیں گناہ مل رہا اس سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا کسی مومن کی مدد کی وجہ سے, اور مومن کی مدد یہ سبب بنے گی کہ تمہارا یہ سارا گناہ معاف ہو جائے. ایک وعدہ تم مجھ سے کرو, تین وعدے میں تم سے کرتا ہوں, مجھ سے بس اتنا وعدہ کرو کہ کوئی مومن اگر تمہارے پاس پہنچے گا تو تم کبھی اس کی توہین نہیں کرو گے اور بغیر اس کی مدد کے اسے واپس نہ کرو. اور یہ میرا وعدہ کہ تمہارے گھر میں کبھی بخر و باپا داخل نہیں ہونے پائے گا. اوپر کبھی پیغمبرانے کی چھت سایہ نہیں کرنے پائے گی اور تمہارے بھی دل کو کبھی تلوار چھوئے گی نہیں. یہ تین میرے بازے ہیں, یعنی کبھی تم قید نہیں ہوگے, کبھی تم فقیر نہیں ہوگے, کبھی تم فقیر نہیں ہوگے. اگر تم اس سے فقط اتنا وعدہ کر لو کہ کوئی مومن تمہارے پاس آئے تو تم نہ اس کی توہین کرو گے نہ اس کے خالی ہاتھ واپس پلٹاؤ گے, تو اب وہ منع کر رہا ہے وہ تو قبول کرنے سے. امام دو دے رہے ہیں کہ تمہیں موقع قبول کرنا. تو یہ وہ دوسرا مرحلہ کہ اگر ہم ظالم کی اس کے ظلم میں مدد نہ کریں لیکن اس کے ساتھیوں میں شامل رہے تو عام حالات سے یہ بھی گناہ اور حرام. اس کا یہ کہ توجہ گھر والوں کی مجبوری ہو یا کسی مومن کی مدد کرنے کا خیال اور تصور رہے اندر, اور اس کے بعد تیسری اور آپ کی جاتی, اور وہ یہ کہ ہم کسی ظالم کی مدد نہیں کر رہے نہ اس کے مددگاروں میں شامل ہو رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اسے دیکھ کے وہ بلانا, اس کے بات چیت کرنا, اسے اپنی تقریبات میں بلانا, خود اس کے یہاں بلانا, اس کا کیا مسئلہ. اور یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ بہنوں کو پریشان کر رہی. تو اس صورت میں واضح طور پر ہماری ذمہ میں حکم اور وہ یہ کہ ہر وہ گناہ گار جو گناہ کرتا اس کی مدد کرنا حرام ہے نبی امیر محمد کی وجہ سے. یعنی اگر آج کے ذہن میں دوہرا سبھی خیال کہ میں اس سے بات چیت بند کر دوں وہ اپنے گناہ کو چھوڑ دے گا, میں اس سے ناراض ہو جاؤں وہ اپنے گناہ کو ترک کر دے گا, میں اس سے تعلقات ختم کر لوں وہ اپنے گناہ کو ترک کر دے گا, بچوں کے ساتھ دینے کے ساتھ اکثر اس چیز کے یقین ہو جاتے ہیں. تو اس صورت میں واجب کہ ان کو دیکھ کے مسکرائے بھی ہیں تمام وقوعات اور ضرور مسائل میں لکھتے ہیں. ناراضگی ظاہر کرنا واجب, عورت دیکھ سکتا ہے ناراضگی ظاہر کرنا واجب, مسکرا کے بعد بھی نہ کریں, ایک بے نمازی ہے اس کے مسکرا کے دیکھنا بھی حرام. ایک آدمی جیسا کہ ہے بعض روایات ہے کہ مسجد کو بالکل سر کر دیتا ہے اس کے یہاں جانا بھی حرام ہو سکتا ہے. تو اب اس صورت میں اگر آپ کو یہ یقین, اگر آپ کو یہ معلوم, یا اگر آپ کے دل میں یہ اندازہ اور اعتماد کہ میری ناراضگی اس کے گناہ میں کمی کا سبب بنے گی, اس صورت میں اس کے ناراض ہونا واجب, بات چیت کرنا, تعلقات قائم کرنا, مسکرا کے دیکھنا ہی خراب. البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ کروں جتنا بھی کروں جو جس گناہ میں اس کو پکڑوں مگر دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ جو کام یہ کر رہا ہے یہ غلط ہے حرام ہے اور گناہ, اس صورت میں اجازت ہے. مگر وہ بھی سب جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کروں ناراض ہو جاؤں، تعلقات بند کر دوں، ملنا بند کر دوں، مدد کرنا بند کر دوں، پیسے دینا بند کر دوں، یہ کسی صورت میں بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ جب یہ یقین ہو جائے تب یہ کہ ظاہری اعتبار سے جس طرح آپ کا دل چاہے گناہگار سے ملے، مگر دل ہی دل میں اس کے گناہ کو برا سمجھتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا بھی یہ انسان کہ میری ناراضگی یا میرا اس سے تعلقات ختم کرنا یا میرا بات چیت بند کرنا اس کے گناہ کو ختم کرا سکتا ہے یا ختم نہیں تو کم کرا سکتا ہے، مگر ایک آدمی اسے پتا کہ یہ میرے گھر والے گانا سنتے، میں جو کچھ بھی کروں یہ گانا نہیں چھوڑے، اللہ تعالیٰ ناراضگی ظاہر کروں ہنگامہ کروں۔